الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وقال في موضع آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسمان موت کی پرزور آندھی آ کے جس دم ٹکرائے گی یہ عمارت ٹوٹ کر پھر خاک میں مل جائے گی میرے واجب الاحترام بزرگ اور دوستو میں دو تین دن پہلے برطانیہ کے 3 ماہ کے دورے کے بعد یہاں پاکستان پہنچا تھا کہ یہاں کے ساتھیوں کا اصرار شدید ہوا اور مجھے اپنے گھر بتائے بغیر یہاں آپ کی خدمت میں آنا پڑا تاکہ اس دور دراز افتادہ علاقے میں خلافت راشدہ کی اس کانفرنس میں ہماری حاضری ہو جائے اور ابو بکر و عمر کی ناموس کے اس اجتماع کی وساطت سے ہماری نجات ہو جائے۔ میرے دوستو، یہ جلسہ خلافت راشدہ، صحابہ کرام اور حضور کی سیرت کے عنوان پر ہے، اس لیے میں انشاءاللہ اسی موضوع پر چند باتیں عرض کروں گا۔ میرے دوستو، بدر کے میدان میں حضور علیہ السلام نے 313 صحابہ کو اللہ کے سامنے پیش کیا، 313 صحابہ، اور میدان بدر میں میرے پیغمبر نے سجدہ کر کے اس سجدے میں فرمایا، اے اللہ یہ میری کمائی ہے، یہ میری کمائی ہے، یہ میری 13 سال کی پونجی ہے، یہ میری دولت تیرے سامنے حاضر ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے سجدے میں رو رو کر کہا، اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ لا تعبد فی الارض، اے اللہ اگر آج ان 313 کو تو نے مٹا دیا یا ان کفار نے مٹا دیا تو قیامت کی صبح تک تیرے دین کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ معلوم ہوا کہ پیغمبر جو ساری دنیا کے سردار ہیں، نبی جس کے لیے دنیا بنائی گئی، کائنات سجائی گئی، شمس و قمر بنائے گئے، شجر و حجر قائم کیے گئے، جس پیغمبر کے قدموں کے صدقے دنیا کا نظام بنایا گیا، آج وہ ساری دنیا کا سردار پتھر کے اوپر سجدہ کر کے اپنا ماتھا پتھر کے اوپر رکھ کر کہتا ہے، اے اللہ اگر تو نے ان کو مٹا دیا تو تیرا دین مٹ جائے گا۔ معلوم ہوا کہ میرے پیغمبر نے یہ دنیا کو بتا دیا تھا کہ صحابہ اگر باقی ہیں تو اللہ کا قرآن باقی ہے، صحابہ باقی ہیں تو اسلام باقی ہے، صحابہ باقی ہیں تو ختم نبوت باقی ہے، صحابہ باقی ہیں تو شریعت باقی ہے۔ اے اللہ یہ بلال ہے کالے رنگ والا، یہ تیرے دروازے پہ آیا ہے، یہ سمیہ ہے، یہ عمار ابن یاسر ہے، یہ صہیب رومی ہے، یہ پوری دنیا کے یہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر آج تیرے دروازے پہ آئے ہیں، ان کو کامیاب کرنا تیرا کام ہے۔ اللہ تیرے فضل سے ساری دنیا میں اسلام کو پہنچانا صحابہ کا کام ہے۔ میرے دوستو، فرمایا اے اللہ اگر تو نے ان کو مٹا دیا تو دین مٹ جائے گا۔ اسی لیے حفیظ جلندری کہتا ہے، یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بادشاہی کا، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ میرے دوستو، ان صحابہ نے دین کو باقی رکھا، صحابہ کرام دین کی بقا ہے، اور ان صحابہ میں خلفائے راشدین ہیں، ابو بکر ہے، عمر ہے، ابو بکر صدیق وہ انسان ہے، میرے نبی نے فرمایا کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو ابو بکر کو دیکھو، حضور نے فرمایا یہ ابو بکر ہے جنتی دیکھنا ہے اس کے چہرے کو دیکھو، لیکن وہ خدا سے کتنا ڈرتا تھا کہ وہ ابو بکر درخت کے نیچے بیٹھ کر کہتا ہے، اے کاش میں ابو بکر انسان نہ ہوتا، میں درخت کے پتے ہوتا، کسی جانور کے کھانے کے کام آ جاتا، قیامت کے دن کے حساب و کتاب سے بچ جاتا۔ یہ اس ابو بکر کی عظمت ہے، وہ ابو بکر جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا مروا بکر فلیصلی بالناس،
ابو بکر کو بلاؤ میرے مسلح پر آ کر نماز پڑھائے. حضرت عائشہ نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ ابو بکر بیمار ہیں, آپ عمر کو کہہ دو کہ وہ نماز پڑھائیں. حضور نے تین مرتبہ فرمایا کہ ابو بکر کو بلاؤ وہی آ کر نماز پڑھائیں. تیسری مرتبہ عائشہ صدیقہ نے یہی عذر فرمایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا اب اللہ الا ابا بکر, اے عائشہ میں کیا کروں اللہ ابو بکر کے علاوہ اور کسی کو میرے مسلح پہ کھڑا کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا. چنانچہ صدیق اکبر تشریف لائے, صدیق اکبر نے حضور کے مسلح پر 17 نمازیں پیغمبر کی زندگی میں پڑھائیں. وہ ابو بکر جس نے نبی کے مسلح پہ 17 نمازیں پڑھائیں اس کا مقام کتنا اونچا ہے. یہ خلیفہ راشد ہے, یہ اول خلیفہ ہے. اسلام کی بقا صحابہ کی بقا میں ہے, اسلام کی بقا صحابہ کی ناموس میں ہے. قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون, یہ سارے صحابہ کامیاب ہیں. قرآن کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, ایمان ان کے دلوں سے محو نہیں ہو سکتا, راسخ ہو چکا ہے, چمڑی ادھر سکتی ہے, اللہ کا نام نکل نہیں سکتا. قرآن کہتا ہے یبشرہم ربہم برحمت منہ, اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ان کو جنت کی خوشخبری دیتا ہے. قرآن کہتا ہے آدم درجتا عند اللہ, ان کا تو اللہ کے نزدیک بڑا درجہ ہے. قرآن کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, انہوں نے جانوں کا سودا خدا سے کر لیا, مال کا سودا خدا سے کر لیا. قرآن کہتا ہے رجال صدقوا ما عاهد اللہ علیہ, یہ وہ لوگ ہیں جن کی تجارت اللہ کے ذکر سے ان کو نہیں روکتی, جن کا کاروبار اللہ کے ذکر سے ان کو نہیں روکتا. یہ صحابہ کی وہ جماعت ہے کہ جنہوں نے میرے پیغمبر کے حکم پر 313 بن کر بدر کے میدان میں نبی کا ساتھ دیا, 14 شہید ہو گئے, جنہوں نے احد کے میدان میں 750 بن کر نبی کا ساتھ دیا جن میں 70 شہید ہو گئے, حنین کی وادی میں میرے پیغمبر کا ساتھ دیا 12,000 ہو کر جن میں 19 شہید ہو گئے, خندق کی وادی میں 3,000 بن کر میرے نبی کا ساتھ دیا 24 شہید ہو گئے, جن کے اندر پیر معونہ کے کنارے پہ میرے دوستو 70 صحابہ گئے جن میں 67 شہید ہو گئے, لیکن نبی کا کلمہ نہیں چھوڑا, نبی کی محبت نہیں چھوڑی. بنی لحیان کے قبیلے میں گئے تو 10 صحابہ کے ٹکڑے کر دیے گئے, زید ابن دسمہ کو پھانسی کے تختے پہ لٹکا دیا گیا اور خبیب ابن ابی کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا, طارق ابن زید کو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرا دیا گیا, لیکن ایک نے بھی نہ محمد کا کلمہ چھوڑا نہ اللہ کا قرآن چھوڑا. وہ ٹکڑے ہو گئے, وہ کٹ گئے, وہ مٹ گئے, وہ لٹ گئے, لیکن ساری زندگی محمد کے دین کو مدینے سے لے کر کوئی چین میں جا کر سو گیا, کوئی روس میں جا کر سو گیا, کس کی قبر قسطنطنیہ کے قلعے کے نیچے بن گئی, کوئی عمر بن عاص تھا تو وہ مصر میں سو گیا, کوئی سعد بن ابی وقاص تھا تو چین میں سو گیا, کوئی ابو ایوب انصاری تھا تو قسطنطنیہ کے قلعے میں سو گیا, اور صہیب روم سے آیا, اور بلال حبشہ سے آیا, اور خالد صنعاء سے آیا, دنیا کے کونے کونے میں چلے گئے, اللہ کا قرآن لے کر ساری زندگی کٹ گئی, بچے چھوڑ دیے, بیویاں چھوڑ دی, حویلیاں چھوڑ دی, سب کچھ لٹا دیا, لیکن نہ اللہ کے قرآن کو چھوڑا نہ مصطفیٰ کے فرمان کو چھوڑا.
نعرہ تکبیر.
ان میں ایک صدیق اکبر ہے, ایک کون ہے؟ صدیق اکبر کا مقام کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے اونچا ہے, ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس میں کوئی شک ہے؟ جو شک کرتا ہے وہ تارے اسلام سے خارج ہے. ابو بکر کی صداقت میں, ابو بکر کی عدالت میں, ابو بکر کی عظمت میں, ابو بکر کی رفاقت نبوت میں, ابو بکر کی معیت رسالت میں جو رائی کے دانے کے برابر شک کرتا ہے اس کا ایمان نہیں رہتا ہے, اس لیے کہ صحابہ کی بقا میں نبی کا دین ہے, اگر صحابہ نہیں تو نبی کا دین نہیں. بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ ابو بکر صدیق وہ عظیم انسان ہے, ذرا توجہ کر اس کی نیکی کو دیکھ, وقت تھوڑا ہے, موضوعات بہت زیادہ ہیں, میں آپ کے سامنے ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں. ابو بکر وہ عظیم انسان ہے جس کے طرز حکومت کو دیکھ, جس کے طرز اقتدار کو دیکھ لے. فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا حضور کی وفات کے بعد کہ کوئی کام تو میں ایسا کر جاؤں اپنی زندگی میں جو ابو بکر صدیق سے زیادہ ہو. ابو بکر نے تو حضور کی زندگی میں مجھے کسی نیکی میں بڑھنے نہیں دیا, لیکن اب تو میں کوئی کام ایسا کر جاؤں جو ابو بکر نے نہ کیا ہو. کتابوں میں موجود ہے حضور کی وفات کے بعد فاروق اعظم کو پتا چلا کہ مدینہ منورہ سے ایک میل کے فاصلے پر مقام سخ میں ایک نابینی صحابیہ رہتی ہے، نابینی صحابیہ ہے، وہ صحابیہ پیغمبر علیہ السلام کی بڑی معتقد ہے، آنکھوں سے نابینی ہے، اس کا خدمت گزار کوئی نہیں، اس کے پاس آنے والا کوئی نہیں۔ عمر نے خیال کیا کہ اس بیوی اس بوڑھی عورت کا ابو بکر کو تو پتا نہیں، صبح صبح جا کر میں اس کی روزانہ خدمت کیا کروں گا، اس کے لیے پانی بھر دیا کروں گا۔ عمر فجر کی نماز کے بعد گئے، کہنے لگے اما میں تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ دل میں خیال تھا کہ ابو بکر کو تو پتا نہ ہوگا، چلو یہ نیکی ایسی ہوگی جس میں میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا۔ میرے دوستو فاروق اعظم نے جا کر اما سے کہا، اما میں تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اما نے کہا بیٹا میری کیا خدمت کرے گا؟ تو عمر نے جواب دیا، اما میں تیرے جھونپڑے کی صفائی کر دیا کروں گا، تیرے لیے پانی بھر دیا کروں گا۔ ہائے اما نے کہا بیٹا، تھوڑی دیر گزری تھی ایک آدمی آیا تھا، وہ پانی بھی بھر گیا ہے صفائی بھی کر گیا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں میرے دل میں خیال بھی نہ آیا کہ وہ آدمی کون ہوگا۔ دوسرے دن نماز فجر سے پہلے ہی عمر کہتے ہیں میں چلا گیا، اور نماز فجر سے پہلے ہی جا کر میں نے اما سے کہا، اما آج تو میں پہلے آ گیا ہوں۔ اما نے کہا بیٹا وہ آدمی آج بھی آ چکا ہے، صفائی بھی کر گیا ہے، پانی بھی بھر گیا ہے۔ عمر کہتے ہیں تیسرا دن ہوا تو میں تہجد کے وقت ہی چلا گیا، میں نے اما سے کہا، اما میں تیرے دروازے پہ آپ بہت جلدی آ گیا۔ اما نے کہا بیٹا وہ آدمی آ چکا ہے، وہ میرے جھونپڑے کی صفائی کر چکا ہے، وہ پانی لینے کے لیے پہاڑ کے اوپر گیا ہوا ہے۔ عمر کہتے ہیں میں راستے میں کھڑا ہو گیا، چاند کی چاندنی ہے، میں نے کہا دیکھوں وہ آدمی کون ہے جو آج چوپڑے کی صفائی کرتا ہے، بیوا کے لیے پانی بھرتا ہے۔ عمر راستے میں کھڑے ہیں، دیکھا تیزی سے ایک آدمی آ رہا ہے، اس کے چہرے پہ کپڑا ڈالا ہوا ہے اور اس کے بغل میں پانی کا برتن ہے، وہ قریب سے گزرنا چاہتا ہے۔ عمر نے بازو پکڑ لیا اور عمر نے کہا کہ تو کون ہے؟ وہ بولتا نہیں ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے زبردستی کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو زمین میرے پاؤں کے نیچے سے نکل گئی، وہ آدمی اس وقت کا خلیفہ ابو بکر صدیق
تھا۔
میرے دوست یہ صدیق اکبر کی عظمت ہے، ابو بکر صدیق اسلام کا وہ درخشندہ نشان ہے کہ جس کی مثال کائنات انسانی میں کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے۔ میرے دوستو صدیق اکبر وہ عظیم انسان ہے کہ جس کی قیادت کو تمام صحابہ نے مانا ہے، جس کی قیادت کو حضرت علی نے بھی مانا ہے، حضرت حسین نے بھی مانا ہے۔ آج ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ جناب میں علی سے محبت کرتا ہوں، میں حسین سے محبت کرتا ہوں اور میں ابو بکر کو نہیں مانتا، اس کی علی اور حسین والی محبت قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ابو بکر سے علی علیحدہ ہوتا، ابو بکر صدیق کا علی دشمن ہوتا، عمر حسین کا اور حضرت حسین صدیق اکبر کے مخالف ہوتے، تو مجھے بتاؤ صدیق اکبر 2 سال 3 مہینے 10 دن تک خلیفہ رہے، علی نے نماز صدیق کے پیچھے کیوں پڑھی، حسین نے نماز صدیق کے پیچھے کیوں پڑھی، حسن نے نماز صدیق کے پیچھے کیوں پڑھی؟ اگر میرے دوستو یزید کو حضرت حسین نے غلط سمجھا اور حضرت حسین یزید کا مقابلہ کرنے کے لیے تلوار لے کر یزید کے مقابلے میں چلے گئے، حضرت حسین کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیانتداری سے یزید کو غلط سمجھتے تھے، جس کو بیٹے نے غلط سمجھا اس کے مقابلے میں آئے تو حضرت علی تو حسین کے والد ہیں، بیٹا جس کو غلط سمجھے تلوار لے کر مقابلے میں آ جائے۔ اگر باپ علی ابو بکر کو غلط بھی سمجھتا تھا تو پیچھے نماز کیوں پڑھتا تھا؟ اگر غلط بھی سمجھتا تھا تلوار کیوں نہیں اٹھاتا تھا؟ اور بیٹا تو بہادر ہے کہ جس یزید کو غلط سمجھے تلوار لے کر مقابلے میں آ جائے۔ کیا باپ علی نعوذ باللہ بزدل تھا کہ ابو بکر کو غلط بھی سمجھتا رہا، نمازیں بھی پیچھے پڑھتا رہا، عمر کو غلط بھی سمجھتا رہا، نمازیں بھی پیچھے پڑھتا رہا، عثمان کو غلط بھی سمجھتا رہا، نمازیں بھی پڑھتا رہا؟ یاد رکھو علی اور صدیق کی عظمت کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ علی کو تلاش کرنا ہے تو صدیق کے دروازے پہ ملے گا، حسین کو تلاش کرنا ہے تو عمر کے دروازے پہ ملے گا، اور حسن کو تلاش کرنا ہے تو عثمان کے دروازے پہ ملے گا۔ خاندان نبوت ابو بکر و عمر کے ساتھی ہے، جو ان کو جدا کرے گا وہ علی کا بھی دشمن ہے، صدیق کا بھی دشمن ہے۔ ابو بکر صدیق سب کو رضی اللہ تعالی انہوں نے 2 سال 3 مہینے 10 دن تک خلافت کا زمانہ پایا، 2 سال 3 مہینے 10 دن خلافت کا زمانہ پایا اور 11 لاکھ مربع میل زمین پہ اسلامی خلافت کا پرچم لہرایا. 11 لاکھ مربع میل زمین, یہ کراچی سے لے کر پشاور تک پاکستان 2.5 لاکھ مربع میل زمین پہ قائم ہے. لیکن صدیق اکبر کا دور خلافت 11 لاکھ مربع میل زمین پہ قائم تھا, اور حضرت فاروق اعظم آئے تو انہوں نے 10 سال 6 مہینے 10 دن تک 22.5 لاکھ مربع میل زمین پہ اسلامی خلافت کا پرچم لہرایا. عثمان غنی آئے تو انہوں نے 12 دن کم 12 سال تک 44 لاکھ مربع میل زمین پہ اسلامی خلافت کا پرچم لہرایا. حضرت علی تشریف لائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے 5.5 سال تک 22.5 لاکھ مربع میل زمین پہ اسلامی خلافت کا پرچم لہرایا. حضرت حسن 6 مہینے کے لیے خلیفہ بنے تو انہوں نے 22.5 لاکھ مربع میل زمین پر 6 مہینے تک خلافت کا پرچم لہرایا. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت قیس بن سعد بن عبادہ نے ملک کے شام کے شہر ایک مکان سکن پہ جس وقت جا کر کہا کہ آپ امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کریں, حضرت حسن نے امیر معاویہ کو اپنا مقتدا مانا, اپنا پیشوا مانا اور امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے جب اپنی سلطنت امیر معاویہ کے سپرد کر دی اور امیر معاویہ کے ہاتھ پر پوری ملت اسلامیہ کا اجماع ہو گیا تو ایک امیر معاویہ نے 19.5 سال تک 64,65,000 مربع میل زمین پہ اسلامی خلافت کا پرچم لگا دیا. میرے دوستو, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ہو وہ عظیم انسان ہے جس کے بارے میں ہمارے پاس اپنے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں صرف رافضیت اور صلاحیت کے پروپگنڈے سے. امیر معاویہ وہ انسان ہے کہ جو حضور علیہ السلام کے حقیقی صالح ہیں, حضور کی بیوی ام حبیبہ کے بھائی ہیں. ایک دن حضور کے گھر گئے, اپنی بیوی اپنی بہن کے گھر گئے, گھر گئے موجود ہیں, حضور موجود نہ تھے. ام حبیبہ نے حضرت معاویہ کے سر پر تیل لگانا شروع کیا, سوائے کے محکم لکھا ہے اوپر سے حضور آئے. حضور نے فرمایا ام حبیبہ کیا کرتی ہے؟ فرمایا معاویہ میرا بھائی ہے, میں اس سے محبت کرتی ہوں. حضور نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحِبَّانِهِ, اے ام حبیبہ تو اکیلی معاویہ سے محبت نہیں کرتی, اللہ اور اس کا رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے. حضور نے فرمایا یا رسول اللہ معاویہ یوم القیامتی وانہ رضا من نور الایمان, معاویہ اس حال میں اللہ کی عدالت میں قیامت کے دن آئے گا کہ اس کے چہرے پر نور ایمان کی چادر ہوگی. حضور نے فرمایا لا تذکروا معاویہ الا بخیر, لوگو معاویہ کا ذکر بھلائی کے ساتھ کرنا. حضور نے فرمایا, حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیا, اے اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا مہدی بھی بنا. حضور نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب, اے اللہ معاویہ کو کتاب بھی سکھا حساب بھی سکھا اور دوزخ کے عذاب سے بچا دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے دوستو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ معاویہ میرا راستان ہے. حضور کی حدیث ہے, فرمایا صاحب السر معاویہ فمن احبہ فقد نجا فمن ابغضہ فقد ہلاکا, معاویہ میرا راستان ہے, جو معاویہ سے محبت رکھے گا وہ کامیاب ہوگا, جو معاویہ سے بغض رکھے گا وہ ہلاک ہوگا. یہ حضور کا فرمان ہے. آج پاکستان میں پوری دنیا میں مسلمانوں کے اندر ایک گروہ کراچی سے اٹھا جس نے تاریخ کا سہارا لے کر کہا کہ جناب علی, تاریخ کا سہارا لے کر کہا کہ تاریخ کہتی ہے حضرت علی غلط تھے, تاریخ کہتی ہے حسین نعوذ باللہ غلط تھے. تاریخ کا سہارا لیا, ایک آدمی نے لاہور سے اٹھ کر تاریخ کا سہارا لے کر کہا کہ تاریخ کہتی ہے امیر معاویہ غلط تھے, تاریخ کہتی ہے عمر بن عوف غلط تھے. یاد رکھو, میں دنیا کی تمام تاریخوں کو, تمام کتابوں کو, تمام چیتھڑوں کو صحابہ کے مقابلے میں کندی ٹوکری میں پھینک سکتا ہوں. نبی کے صحابہ کی عظمت قرآن نے بیان کی ہے, حدیث میں بیان کی گئی ہے, ساری تاریخیں کندی ٹوکری میں پھینک دی جائیں گی. کسی صحابی کے خلاف کسی انسان کی کسی بکواس کو قبول نہیں کیا جائے. بات ٹھیک ہے یا نہیں؟
زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد.
آدمی کو اگر کسی آدمی کو حضرت امیر معاویہ سے یا حضرت علی المرتضیٰ سے کوئی قد ہے کوئی بغض ہے تو وہ اپنے ایمان کی تجدید کرے. ایسا انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے جب پیغمبر کے صحابہ کے خلاف بغض رکھتا ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہم نہیں تاریخ و تروخوں کو مانتے, ہم نہیں مفکروں کو مانتے, ہم نہیں من گھڑت لیڈروں کو مانتے, ہم قرآن کو مانتے ہیں, ہم نبی کے فرمان کو مانتے ہیں. اور ٹھیک ہے یا نہیں؟ نبی کے فرمان کے مقابلے میں کسی کی حیثیت ہے؟ میرے دوستو ایک بات ذہن رکھیں, ایک آدمی جا رہا ہو, اس کے ہاتھوں میں کستوری ہو, مشک نافع ہو, میں یہ پوچھوں کہ جناب یہ کستوری لے کر کہاں جاتا ہے, تو وہ آگے سے یہ کہے کہ کستوری لے کر میں لکڑی کے تال پر کستوری تولنے جاتا ہوں, تو میں یہ کہوں گا کہ پاگل تو نے کستوری کی قدر نہیں پہچانی. اگر کستوری کو تولنا ہے تو کسی قدر شناس کے پاس جا, کسی جوہری کے پاس جا, اور کستوری کے لیے تو لکڑی کے تال پر کستوری کو تولتا ہے. میرے دوستو جو آدمی کستوری کو لکڑی کے تال پہ تولتا ہے وہ کستوری کی قدر نہیں پہچانتا. اسی طرح صحابہ کی مثال کستوری کی ہے. جو صحابہ کرام کو تاریخ کے تکڑی کے پہ تولے گا ہم کہیں گے وہ صحابہ کی قدر نہیں پہچانتا. جس طرح کستوری کے لیے جوہری کی ضرورت ہے, اسی طرح صحابہ کے لیے قرآن و حدیث کے جوہری کی ضرورت ہے. صحابہ کو ہم تاریخ کے ترازو پہ کیوں تولیں؟ ہم تاریخ کی تکڑی پہ کیوں تولیں؟ ہم نہیں مانتے ایسی تاریخوں کو. مجھے بڑے کئی لوگ برطانیہ میں ملے تاریخ یوں کہتی ہے, میں کہتا ہوں میں ایسی تاریخ پہ کروڑ مرتبہ لعنت بھیجتا ہوں جس میں میرے نبی کے صحابہ کی توہین کی گئی ہو. ٹھیک ہے؟ اور حضور نے یہ نہیں فرمایا الصحابی کل نجوم بی ایہ مقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے, تم جس کے پیچھے بھی چلو گے فلا پا جاؤ. جس کے پیچھے بھی, یہ نہیں کہا کہ ان میں معاویہ علیحدہ ہے, یہ نہیں کہا ان میں علی علیحدہ ہے, فرمایا بی ایہ مقتدیتم جس کے پیچھے بھی چلو گے. ہاں میں بلال کے پیچھے چلتا ہوں تب بھی جنت میں جاتا ہوں, میں یاسر کے پیچھے چلتا ہوں تب بھی جنت میں جاتا ہوں, میں سعد ابن ربیع کے پیچھے چلتا ہوں تب بھی جنت میں جاتا ہوں, میں صدیق کے پیچھے جاتا ہوں تب بھی جنت میں جاتا ہوں, میں عمر کی اقتدا کرتا ہوں تب بھی جنت میں جاتا ہوں, اس لیے کہ میرے نبی نے حکم دیا کہ میری اتباع کر یا میرے صحابہ کی اتباع کر. جس کو صحابہ سے بغض ہے وہ خمینی کا چیلا ہو سکتا ہے, محمد کا فرما بردار نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے یا نہیں؟ ایک بات ذہن میں رکھے, اپنے ایمان کو تاریخ کے چیتھڑوں کی بنیاد پر ختم نہ کریں, تاریخ کے ترازو میں اپنے ایمان کو نہ تولیں. اس موقع پر قرآن و حدیث کو دیکھیں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ صحابہ کی جماعت وہ جماعت, ایک صحابی حضور حکم دیتے ہیں اور لوگوں بیٹھ جاؤ, صحابہ کا ایمان تو دیکھو. مسجد نبی میں سب لوگ کئی کھڑے تھے, حضور نے فرمایا لوگوں بیٹھ جاؤ, ایک لمحے میں سارے صحابہ بیٹھ گئے. حضور اٹھ کر باہر جانے لگے تو آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی کا ایک پاؤں دہلیز کے اوپر ہے, ایک نیچے ہے, وہ وہی بیٹھا ہوا ہے. حضور نے فرمایا بھئی تو سیدھا ہو کر کیوں نہیں بیٹھا؟ کہنے لگا کملی والے جب آپ کا حکم میرے کانوں میں آ گیا کہ بیٹھ جاؤ, میں نے کہا اب اگر سیدھا ہوتا ہوں تو فرمان کی وجہ آوری میں دیر ہو جاتی. حضور سامنے بکریوں کے بارے میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی بکریوں کے بارے میں بکریوں کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے. حضور نے فرمایا ابو دردا میں نے تجھے تو نہیں کہا تھا بیٹھ جاؤ, تو یہاں بیٹھ گیا. اس نے کہا کملی والے آپ کی آواز اس بکری کے بارے میں آئی کہ بیٹھ جاؤ, میں بکریوں کے درمیان میں بیٹھ گیا. ہے اس نے جو عربی کا جملہ کہا اس کا ترجمہ کسی شاعر نے کیا ہے. ابو دردا نے زمانے حال سے کہا اور ترجمندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے, تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے. بات تیرے عشق کی ہے, بات تیری محبت کی ہے, بات تیرے پیار کی ہے. ایک بوڑھی عورت ہے, اس نے مدینہ میں خبر سنی حضور شہید ہو گئے. یہ خبر غلط تھی, عورت کی لڑائی شروع تھی, خبر سن لی کہ حضور شہید ہو گئے. خبر صحیح نہ تھی, غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہوتا, بوڑھی کو بھی غیب کا علم نہ تھا. گھر سے عورت نکلتی ہے, 90 سال اس بوڑھی عورت کی عمر ہے, اس کا جوان بیٹا میدان جنگ میں تھا, اس کے بھائی میدان جنگ میں تھے, اس کا شوہر میدان جنگ میں تھا. حضور کی شہادت کی خبر سنی, گھر سے نکلی ہے, 90 سال اس بوڑھی عورت کی عمر ہے, لاٹھی پہ ٹیک کی ٹیک دی، اوہد کے پہاڑوں کی طرف جا رہی ہے، اوہد کی لڑائی کا موقع تھا، ایک آدمی نے راستے میں کہہ دیا اما تیرا نام ام امارا تو نہیں؟ کہنے لگی ہاں میرا نام ام ہمارا ہے. کہنے لگا اما تیرا جوان بیٹا اور کے پہاڑوں پہ ذبح ہو گیا ہے. ایک آدمی نے کہا کہ اما تیرا خامت شہید ہو گیا ہے. ایک نے کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے. کہ حفیظ جلندری کہتا ہے چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوئے حال کرنے کو، کسی اچھی خبر کا برکر استقبال کرنے کو، اور گئے تھے جنگ میں. اس کا برادر اور شوہر بھی نچھاور کر دیے تھے اس نے فرزندوں کے گوہر بھی، اور ملے ان سب کے رستے میں شہادت کے پیام اس کو سنا ہی سناتے جا رہے تھے خاص و عام اس کو، مگر اس کی زبان پر ایک ہی اس میں گرامی تھا، اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا. مگر اس کی زبان پر ایک ہی اس میں گرامی تھا، اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا. اور بھائی کا نہ بیٹوں کا نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پر سوال آیا. بھائی کا نہ بیٹوں کا نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پر سوال آیا. لوگوں نے کہا حضور زندہ ہے. ہائے حفیظ کہتا ہے کہ اس عورت نے کہا کہاں چل کر دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی. وہ کہاں چل کر دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی، کہ ان تاریخ آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی. وہ نظر آیا کہ ہاں چل رہا فگن نور تجلی ہے. پکار تھی کہ اب میری تسلی ہی تسلی ہے. حضور زندہ ہے، سارا جہان زندہ ہے، حضور زندہ ہے، ساری دنیا زندہ ہے. یہ صحابہ کا ایمان تھا. میرے دوست عہد کی لڑائی شروع ہے، عہد کی لڑائی ختم ہو چکی ہے. حضرت مجھ کو صورت کملی والے کی، کہ ان تاریخ آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی. وہ نظر آیا کہ ہاں جلوہ فگن نور تجلی ہے. پکار اٹھی کہ اب میری تسلی ہی تسلی ہے. حضور زندہ ہے، سارا جہان زندہ ہے، حضور زندہ ہے، ساری دنیا زندہ ہے. یہ صحابہ کا ایمان تھا. میرے دوست عہد کی لڑائی شروع ہے، عہد کی لڑائی ختم ہو چکی ہے. حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے. حضور نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ جاؤ سعد بن ربیع کو تلاش کر کے لاؤ. صحابی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تجھے سعد ملے اس کو میرا سلام کہنا، اور اس کو کہنا حضور تمہیں بلاتے ہیں. کتابوں میں موجود ہے کہ وہ صحابی عہد کے پہاڑوں پر گیا، اس نے آواز لگائی اور سعد بن ربیع تجھے پیغمبر علیہ السلام نے بلایا ہے. سعد زندوں میں نہ ملے، سعد کو انہوں نے دیکھا کہ لاشوں میں تلاش کریں، سعد لاشوں میں نہ ملے. چنانچہ زخمیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، وہ صحابی زخمیوں کے ڈھیر پر چلے گئے. انہوں نے زخمیوں کو ہٹانا شروع کیا تو نیچے سے دیکھا کہ سعد بن ربیع تڑپ رہا ہے، اور تڑپتے ہوئے سعد کو نکالا، اور نکال کر سعد سے کہا اے سعد بن ربیع پیغمبر علیہ السلام نے تجھے سلام بھیجا ہے اور نبی نے تجھے بلایا ہے. ہائے اس طرح کوئی شیر زخمی اٹھتا ہے. اس نے جب پیغمبر کا نام سنا وہ جھپٹ کر اٹھنا چاہتا تھا، لیکن زخموں کی وجہ سے گر گیا. ہائے نبی نے مجھے بلایا ہے، نبی نے مجھے سلام بھیجا ہے، یہ کہتا ہے پھر گر جاتا ہے، اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے. اس نے کہا میرے پیغمبر کو جا کر کہہ دو کہ میں آ نہیں سکتا ہوں، میرے نبی کو میرا سلام کہنا، میں زخمی ہوں، میں تڑپ رہا ہوں، میرے آخری وقت ہے، میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں. ہائے اس نے کہا مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور اس جو قاصد تھا سلام لے کر آیا، اس قاصد کا بازو پکڑ کے اس تڑپنے والے صحابی نے کہا کہ میرے نبی کو میرا سلام کہہ دینا، اور میری قوم کے انصاریوں کو جمع کرنا، اور انصاریوں کو جمع کر کے یہ کہنا کہ وہ قوم کے انصاریوں تمہارا سردار سعد بن ربیع تھا، وہ تڑپ کر شہید ہو گیا، وہ نبی کے نام پہ ٹکڑے کرا گیا، لیکن وہ نصیحت کر گیا، وہ وصیت کر گیا کہ ساری قوم کٹ جائے، ساری قوم مٹ جائے، بچے تمہارے ٹکڑے ہو جائیں، لیکن اگر میرے نبی پہ آنچ آ گئی تو قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑ لوں گا. ہائے وہ تڑپنے والا ہے، وہ یہ کہتا ہے ہائے یہی واقعہ اتنا ہوتا تو میں میرے دوستو اب میں اس کی عظمت کا اقرار نہ کرتا. اسی واقعے کو اتنے الفاظ میں بھی ہوتا تو اس کی اتنی بڑی عظمت نہ بنتی. عظمت یہ تھی میرے دوستو، ذرا آگے چلیں، یہ بھی عظمت میں کوئی کم واقعہ نہ تھا. آگے چلیں، حضرت سعد بن ربیع کو تلاش کر کے یہ آنے والا صحابی میرے نبی کے پاس آ کر سارا واقعہ بیان کرتا ہے. ہائے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. حضور نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا اے اللہ میں سعد سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا. اور اس کے بعد یہ صحابی کہتے ہیں میں مدینہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک مکان کے چبوترے کے اوپر صدیق اکبر لیٹے ہوئے ہیں چٹائی بچھا کر، میں قریب چلا گیا، میں نے دیکھا کہ یہ مکان بھی صدیق کا ہے، لیٹے ہوئے بھی صدیق اکبر ہیں، میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے وہ ابو بکر کے سینے پر کھیل رہی ہے، ابو بکر اس کو چومتے ہیں، اس کو سینے سے لگاتے ہیں، میں نے پوچھا ابو بکر یہ آپ کی بچی ہے؟ صدیق کی چیخ نکل گئی، صدیق نے رو کر کہا اے نوجوان یہ میری بچی نہیں، یہ سعد ابن ربیع کی یتیم بچی ہے، میں اس لیے روتا ہوں کہ سعد کا آخری وقت آیا تھا، اس نے یہ تو کہا تھا کہ نبی پیاس نہ آنے پائے، اس نے یہ نہیں کہا کہ میری یتیم بچی کا کوئی خیال کرے، اے یتیم بچی دنیا میں رہ گئی لیکن تڑپنے والے نے آمنہ کے در یتیم کی عظمت کا سوال کیا، یہ صحابہ کا ایمان تھا، یہ صحابہ کی عظمت تھی، یہ صحابہ کا وہ اقرار تھا، وہ عہد تھا۔ میرے دوستو ایک آدمی نماز اثر پڑے بغیر، نماز اثر پڑنے کے بعد دعا کیے بغیر گھر کو چلا جاتا ہے، ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او بھائی او نوجوان تو دعا کیے بغیر گھر چلا جاتا ہے، کیا بات ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگا کملی والے میرے گھر میں کپڑا کوئی نہیں ہوتا، یہی دو چادریں ہیں، میرے گھر میں میری بیوی بھی یہی دو چادریں پہنتی ہے، میں بھی یہی دو چادریں پہنتا ہوں، ہم نے گھر کے اندر ایک گڑا کھودا ہوا ہے، جب میں مسجد کو آتا ہوں تو بیوی یہ چادریں اتار کر مجھے دے دیتی ہے اور خود گڑے میں کھڑی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جب میں نماز پڑھ کے جاتا ہوں تو میں گڑے میں کھڑا ہو جاتا ہوں اور بیوی نماز پڑھنے لگ جاتی ہے۔ میرے دوستو اس کے بعد اے نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہنے لگا کملی والے فرض پڑھ کر میں دعا کیے بغیر اس لیے چلا جاتا ہوں تاکہ بیوی کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ اے چند دنوں کے بعد رومال غنیمت سے کپڑا آیا، حضور نے سب سے پہلے غنیمت کا وہ کپڑا اس صحابی کے گھر میں بھیجا، ہے جب غنیمت کا کپڑا اس عورت کے پاس پہنچا اس نے اپنے شوہر سے کہا بتا حضور کو کس نے بتایا تھا کہ ہمارے گھر میں کپڑا کوئی نہیں؟ اس نے کہا میں نے بتایا تھا۔ عورت نے جلال میں آ کر کہا اے میرے شوہر اگر اسلام میں عورت کو طلاق دینے کا حق ہوتا آج میں تجھے طلاق دے دیتی، اس لیے کہ تم نے اپنی حاجت کو اللہ کے سوا کسی کے سامنے ظاہر کیوں کیا۔ یہ ایمان تھا، یہ محبت تھی، یہ پیار تھا، یہ ولولہ تھا، یہ میرے دوست وہ عظمت تھی جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک صحابی نے عشاء کی نماز کے بعد پانی مانگا، اپنی بیوی سے کہا پانی لاؤ، ہائے بیوی پانی لے کر آئی، پانی کا پیالہ ہاتھ میں ہے، پانی کا پیالہ ہاتھ میں ہے، پانی کا پیالہ ہاتھ میں ہے، پانی لے کر سرانے کھڑی ہو گئی، ہائے اس اپنے شوہر کو دیکھا کہ شوہر کی آنکھ لگ چکی ہے، شوہر سو چکے ہیں، وہ عورت پیالہ لے کر پانی کا ساری رات کھڑی رہی، تہجد کا وقت آیا شوہر کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ بیوی پانی کا پیالہ لے کر کھڑی۔ اس شوہر نے بڑی خوشی کا اظہار کیا لیکن یہ کہا کہ ساری رات کھڑی رہی، اس نے کہا ہاں اگر آدھی رات میں تمہاری آنکھ کھلتی اور تم پیاسے ہوتے اور تمہیں پانی نہ ملتا تو میں اپنے نبی کو کیا جواب دیتا۔ بات بڑی عجیب تھی۔ میرے دوست صبح کی نماز کے بعد اس نے اپنی بیوی سے کہا دنیا میں وفادار عورتیں اور بھی گزری ہیں لیکن تیرے جیسی وفا شعار بیوی میں نے نہیں دیکھی، اس لیے اگر میں آج تجھ سے اتنا خوش ہوں کہ آج جو کچھ تو مجھ سے سوال کرے گی میں تجھے وہ پورا کروں گا، جو مجھ سے مانگے میں تجھے پورا کروں گا، میرے پاس پیسے ہیں۔ اس نے کہا نہیں مجھے کوئی کپڑا نہیں چاہیے، مجھے کوئی زیور نہیں چاہیے۔ اس نے کہا نہیں آج جو کچھ مانگنا چاہتی ہے مانگ لے، اس لیے کہ تم نے وفا شعاری میں حد کر دی ہے، میری محبت کا اظہار کیا ہے۔ جب اس نے تین مرتبہ کہا کہ جو مانگنا چاہتی ہے مانگ لے تو اس عورت نے بڑی عجیب بات مانگی، وہ عورت نے کہا کہ اگر مجھے ضرورت تو کسی چیز کی نہیں لیکن اگر تو دینے پر ہی آ گیا ہے تو مجھے طلاق دے دے۔ اس عورت نے کہا مجھے ضرورت تو کسی چیز کی نہیں لیکن اگر تو دینے پر ہی آ گیا ہے تو مجھے طلاق دے دے۔ ہائے زمین اس کے پاؤں کے نیچے سے نکل گئی۔ اس نے کہا اتنی اس خدمت والی بیوی مجھ سے طلاق مانگتی ہے، اور اس نے کہا میں وعدہ کر چکا ہوں کہ جو مانگے گی میں دوں گا لیکن یہ چیز ایسی عجیب ہے کہ میں کیسے دے دوں، میں دل پر ہاتھ رکھ کر بھی تجھے چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ تو کہنے لگا اچھا، بیوی سے کہا اچھا تھوڑی دیر کے بعد ہم حضور علیہ السلام کی خدمت میں چلتے ہیں، جو فیصلہ حضور فرمائیں گے وہ تجھے بھی منظور ہوگا مجھے بھی منظور ہوگا۔ اس بیوی نے کہا ٹھیک ہے. تھوڑی دیر کے بعد حضور کی خدمت میں چلے گئے. راستے میں میرے دوست ابھی مدی حضور علیہ السلام کا گھر نہیں آیا تھا. راستے میں ایک گڑا تھا, گڑا گہرا گڑا. اس صحابی کا پاؤں پھسلا, یہ گڑے کے اندر گر گیا. ٹانگ تو ورم آیا, بیوی نے ہاتھ پکڑ کر خاوند کو نکالا. ٹانگ تو ورم آ چکا تھا, تکلیف تھی. اب جناب علی اس نے ایک کپڑا پھاڑ کر ٹانگ پر لگایا ہے. اب خاوند کہتا ہے حضور کی طرف چلتے ہیں, اسی طرح گھسر گھسر کے چلتے ہیں. لیکن بیوی کہتی ہے کہ اب مجھے طلاق کی ضرورت نہیں. اس نے کہا کیا بات ہے, ابھی تو طلاق مانگتی تھی, اب تو کہتی ہے مجھے طلاق کی ضرورت نہیں ہے. اس بیوی کے نفس یاد کرو میرے دیر علاقہ دیر چکوال اور دروش کے لوگوں, توجہ سے. چترال چکوال چترال دروش کے علاقہ کے لوگوں, اس پیغمبر کی صحابیہ کے ایمان کی کیفیت کو دیکھو. اس بیوی نے کہا مجھے دنیاوی تکلیف تو کوئی نہ تھی, صرف اس لیے میں نے تجھ سے طلاق مانگی تھی کہ میں نے حضور سے سنا ہے, حضور نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ جس انسان کو زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہ آئی ہو اس کے ایمان میں شک ہے. میں نے 15 سال ہو گئے تجھے دیکھا کہ تجھے تکلیف کوئی نہیں آئی تھی. میں نے کہا تیرے ایمان میں شک نہ ہو اس لیے میں طلاق مانگتی تھی, لیکن اب تو نے اب تو کنویں میں گڑے میں گر گیا, تیری ٹانگوں پہ ورم آیا, تجھے تکلیف پہنچی. میں نے کہا اب ایمان کامل ہو گیا. اس عورت کے ایمان کو دیکھو, اس عورت کی محبت کو دیکھو. یہ تھا صحابہ کا جذبہ, یہ تھا صحابہ کا ایمان, یہ تھا صحابہ کا ولولہ. میرے دوستو اسی صحابی صحابہ کے مشن پر اس وقت پوری دنیا میں ایک جماعت کام کر رہی ہے جس کا نام جمعیت علماء اسلام ہے, جو اسی ولولے کو جو اسی محبت کو پوری دنیا میں فروغ دینا چاہتی ہے. میں نے یورپ کا دورہ کیا ہے, میں نے برطانیہ میں دیکھا, وہاں جمعیت علماء برطانیہ جمعیت علماء اسلام کے نام سے جمعیت علماء برطانیہ کام کر رہی ہے. اسی طرح ہندوستان آپ چلے جائیں جمعیت علماء ہند کام کر رہی ہے, بنگلہ دیش میں چلے جائیں جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش کام کر رہی ہے, جمعیت علماء افریقہ میں کام کر رہی ہے. یہ اہل حق کا وہ گروہ ہے جو پوری دنیا کے کونے کونے میں اسلام کو صحابہ کے مشن کو نبی کی شریعت کو دین کو فروغ دینا چاہتا ہے. اور یہ وہی مشن ہے کہ جس کی بنیاد ہندوستان کے عالم شیخ ہم مولانا محمود الحسن نے رکھی تھی, جس نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی تھی. یہ وہی تحریک ہے کہ جس کے آغاز میں مولانا سید حسین احمد مدنی نے اپنے خون سے اس کو سینچا تھا. یہ وہی جماعت ہے کہ جس کی قیادت پاکستان میں مولانا احمد علی لاہوری اور مولانا مفتی محمود نے کی تھی. یہ وہی جماعت ہے آج جس کی قیادت مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں. یہ وہی جماعت ہے کہ جس جماعت کی ایک زندہ جاوید تاریخ ہے, جس کی ایک داستان ہے, جس شاہ ولی اللہ سے چل کر اور شاہ ولی اللہ سے ہو کر آمنہ کے در یتیم تک پہنچتی ہے. یہ وہی جماعت ہے کہ جس جماعت کا ایک شجرہ نسب ہے, ایک تاریخ ہے, ایک داستان ہے. یہ وہ جماعت نہیں کہ جس کی تاریخ کوئی نہ ہو, جو طبقے کے آم کی طرح ہو, ایک آدمی سے چلی ہو دوسرے آدمی پہ ختم ہو گئی ہو. یہ وہ جماعت ہے جو مدینہ سے چلتی ہے اور آج تک پوری دنیا میں اللہ کا قرآن پہنچا رہی ہے. یہ وہی جماعت ہے میرے دوستو. ہم شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے غلام ہیں. شیخ الہند محمود الحسن ہندوستان کا وہ عظیم انسان تھا کہ جس نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی تھی, جس نے علم پھیلایا تھا, جس کے شاگردوں میں ایک شاگرد مولانا اشرف علی تھانوی تھے جنہوں نے 1500 کتابیں لکھی, ایک شاگرد عبید اللہ سندھی تھا جس نے پوری دنیا کے اندر اسلام کے انقلاب کی دعوت پیش کی تھی, ایک شاگرد علامہ شبیر احمد عثمانی تھا, ایک شاگرد سید حسین احمد مدنی تھے اور ایک شاگرد مولانا محمد ریاض تبلیغی جماعت کا بانی تھا. آج جس کا صدقہ پوری دنیا کے 160 ملکوں میں جس کا پیغام پہنچ رہا ہے. الیاس دہلوی کا پیغام پہنچ رہا ہے کہ نہیں؟ مولانا الیاس دہلوی کا لشکر تھا. میرے دوستو مولانا الیاس دہلوی نے حدیث کا علم حاصل کیا تھا شیخ الہند محمود الحسن سے. شیخ الہند نے حدیث پڑھی ہے قاسم ننوتوی سے. قاسم ننوتوی نے قرآن و حدیث کا علم سیکھا ہے شاید ہاتھ سے. شاید ہاتھ نے شاہ عبد الغنی سے. شاہ عبد الغنی نے شاہ عبد العزیز سے. شاہ عبد العزیز نے شاہ ولی اللہ سے. شاہ ولی اللہ نے شیخ ابو طاہر مدنی سے. شیخ ابو طاہر مدنی نے علامہ محمد بن احمد صاحب مجموع بہار سے. علامہ محمد بن احمد نے شیخ ربیع ربی ابن سری سے، شیخ ربی ابن سری نے شیخ قسام الدین صاحب کنز المال سے، شیخ قسام الدین نے دو واسطوں سے، امام ابو عیسیٰ ترمذی سے، امام ابو عیسیٰ ترمذی نے امام بخاری سے، امام بخاری نے عبداللہ ابن مبارک سے، عبداللہ ابن مبارک نے حضرت حماد سے، حماد نے امام ابو حنیفہ سے، امام ابو حنیفہ نے انس ابن مالک سے، انس ابن مالک نے عبداللہ بن مسعود سے، عبداللہ بن مسعود نے محمد رسول اللہ سے۔ علم کا وہ شجرہ ہے، یہ داستان ہے اس نسب کی جو علمی طور پر دیوبند کی سرزمین کے حصے آئی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم نے علم مدینے سے پڑھا ہے لیکن ہم پیروں کی گدیاں ہمارے پاس ہیں۔ میں نے کہا علماء دیوبند نقشبندی بھی ہے، سہروردی بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، صابری بھی ہیں، علماء دیوبند قادری بھی ہیں۔ میں نے کہا ہمارے پیر و مرشد ہیں مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا رشید احمد گنگوہی نے علم حاصل کیا، انہوں نے رشید احمد گنگوہی نے ولایت کا سبق سیکھا۔ اٹھا دو کیا بات، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے، ٹھہر جاؤ کیا کرتے، ضرورت نہیں کوئی، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ولایت کا سبق سیکھا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے۔ کس سے سیکھا اور کس سے سیکھا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات آپ پشاور کے پٹھانوں کی طرح نہ کریں، میں نے پشاور میں ایک دفعہ تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کوئی بات سمجھ میں آئی، ایک نوجوان سے اس نے کہا سمجھ وہ مجھے کچھ نہیں آتا تھا، تمہارا جوش کرتا تھا ہمارا نعرہ لگاتا تھا۔ ٹھیک، وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کہا ہمارے پیر مرشد مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے چاروں سلسلوں سے، نقشبندیت، قادریت، سہروردیت، چشتیت، چاروں سلسلوں سے خلافت کا سبق پایا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے۔ حاجی امداد اللہ نے میاں جنور محمد سے، میاں جنور محمد نے شیخ عبد الباری سے، شیخ عبد الباری نے شیخ عبد الہادی سے، شیخ عبد الہادی نے شیخ عز الدین سے، شیخ عز الدین نے شیخ عبد القدوس گنگوہی سے، شیخ عبد القدوس گنگوہی نے شیخ عبد الحق رودلوی سے، شیخ عبد الحق رودلوی نے خواجہ جلال الدین تھنیسری سے، خواجہ جلال الدین تھنیسری نے خواجہ نظام الدین اولیاء سے، خواجہ نظام الدین اولیاء نے خواجہ علاؤالدین صابر کلیری سے، علاؤالدین صابر کلیری نے بابا فرید الدین گن شکر سے، بابا فرید الدین گن شکر نے خواجہ سید علی ہجویری سے، خواجہ سید علی ہجویری نے خواجہ مودود چشتی سے، خواجہ مودود چشتی نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے شیخ محمد بن احمد سے، شیخ محمد بن احمد نے خواجہ محمد بن عارف سے، خواجہ محمد بن عارف نے سلطان ابن ہدارہ سے، سلطان ابن ہدارہ نے خواجہ فضیل ابن ایاز سے، فضیل ابن ایاز نے حضرت حسن بصری سے، حسن بصری نے علی المرتضیٰ سے، اور علی المرتضیٰ نے محمد رسول اللہ سے۔ اسی لیے میرے دوستو شورش کشمیری نے اسی دیوبند کی سرزمین کے بارے میں کہا ہے کہ اس میں نہیں کلام کہ دیوبند کا وجود ہندوستان کی سر پہ ہے احسان مصطفیٰ، اس مدرسہ کے جذبے عزت سرشت سے پہنچا ہے خاص و عام کو فیضان مصطفیٰ، اور گونجے گا چار کھوٹ میں نامیتوی کا نام، اور بانٹا ہے جس نے بانٹا ہے عرفان مصطفیٰ۔ یہ عشق تھا، یہ محبت تھی، اور اسی دیوبند کی سرزمین کے شیخ الہند محمود رسل نے نبی کے عشق میں کیا عجیب شعر کہا تھا، وہ آپ کو بھی تحفے کے طور پر سنانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کی توجہ ہے حضرت شیخ الہند محمود رسل کے بارے میں مولانا اخلاق حسین دہلوی نے یہ شعر لکھا ہے، شاہ صاحب کی نظر کرتا ہوں۔ حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کی شان میں جنت کو خطاب کر کے کہا ہے، جنت کو خطاب کر کے شیخ الہند نے کہا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے، حور کو کہتے قصور، محلات کو کہتے ہیں، فرمایا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ یہ عشق تھا، یہ محبت تھی، یہ ولولہ تھا۔ میرے دوستو شاہ صاحب کی اصل تقریر ہوگی، میں آخر میں وہ اعلان کرنا چاہتا ہوں ان کتابوں کا۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے خمینیزم اور اسلام، جس طرح اعلان کیا گیا ہے۔ میرے دوستو اس وقت صحابہ کے خلاف بڑے بڑے فتنے دنیا میں کام کر رہے ہیں، ان فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ خمینی کا فتنہ ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور یہ آغا خانیت بھی اسی فتنے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ آغا خانیت، یہ جوہری بحری فرقہ، یہ ذکری فرقہ، یہ نصیری فرقہ، یہ تمام شیعہ کے فرقے ہیں، اسناشری، امامیہ، یہ تمام فرقے وہی ہیں. اور میرے دوستو، خمینی صاحب کو آج پاکستان میں اور ان علاقوں میں کئی لوگ اسلام کا نمبردار کہتے ہیں. یاد رکھو، میرا عقیدہ اور میرے بزرگوں کا عقیدہ ہے کہ جو فاروق اعظم کو یا صحابہ کرام پر تنقید کرتا ہے وہ مرتد ہے، دار اسلام سے خارج ہے. یہ میرے پاس خمینی کی ایک کتاب کا فوٹو ہے، توجہ سے دیکھیں. خمینی کی کتاب کشف الاسرار کے 119 صفحے پر جو علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب نے جو کتاب ایران سے منگوائی تھی، اور وہ فوٹو ہم نے اس پر دیا ہے. اس میں خمینی صاحب اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ عمر فاروق کافر تھے. یہ میرے پاس کتاب موجود ہے. عمر کافر تھا اور عمر فاروق پر کفر کا فتویٰ جس نے لگایا، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا مرتد اس دنیا میں کوئی نہیں. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھو، اور یہ دیکھو، میرے پاس ایک چیٹ آئی ہے. اس چیٹ میں لکھا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تقریر ختم کریں، مولانا ابو العالی مودودی کے خلاف زبان درازی ہم برداشت نہیں کریں گے. ایک توجہ سے بات سمجھے، یاد رکھو، جس آدمی نے یہ رکا لکھا ہے وہ میں شاید یہ بات نہ کہتا اگر وہ رکا نہ لکھتا، لیکن اس نے چونکہ رکا لکھا ہے میں اس کی معلومات کے لیے کرنا چاہتا ہوں کہ خمینی صاحب کی حمایت اس وقت پاکستان میں مودودی کی جماعت کر رہی ہے، اور جو صحابہ کے دشمن کی حمایت کرتا ہے وہ بھی بے ایمان ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. وآخر دعوانا ان اللہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما.
مورخہ 18 اکتوبر 1986 بمقام چترال، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی.